بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الكهف مختصر التفسير كدرس آج سے آغاز کرتے ہیں. پیچھے درس مقدمے پر ہم بعد میں بات کی تھی چند اہم باتیں، اور آج کے درس میں اس عظیم سورت کی تفسیر کا درس کی ابتدا کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. الذی انزل علی عبده الکتاب، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا. ولم یجعل له عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی. اس سورت کی ابتدا حمد سے ہوئی، الحمدللہ. اور قرآن مجید میں پانچ ایسی سورتیں ہیں جن سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے. ان میں سے ایک سورت یہ ہے، سورت الکہف، دوسری سورت الفاتحہ، تیسری سورت الانعام، اور چوتھی اور پانچویں دو سورتیں ایک ساتھ ہیں، سورت فاطر اور سورت سبأ. یہ پانچ سورتیں ہیں، یاد کرنا آسان ہے. سورت الکہف ہم پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. سورت الفاتحہ سب کو پتہ ہے. سورت الانعام میں انعام کا ذکر ہے، بہیمۃ الانعام، جس پر ہم نے شکر اور حمد کرنا اللہ تعالیٰ کا، ایسے یاد کرنا آسان ہے. وہ دو صورتیں ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے صورت فاطر اور صورت سبأ. ان تمام صورتوں کی ابتدا جو ہے الحمد کے لفظ سے، الحمدللہ سے ہوئی. اور الحمدللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی جو دینی اور دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے. اس لیے آپ کو ہر آیت کے بعد یا ہر اس سورت کے کچھ حصے کے بعد آپ چاہے نہ چاہے آپ کے دل سے الحمدللہ ضرور نکلے گا. آپ زبان سے کہیں نہ کہ دل میں الحمدللہ آپ کہتے رہیں گے. اتنی خوبصورت اور عظیم پیغامات ہیں. اور سورت الکہف میں آپ کو یعنی چند چیزیں بتاتا ہوں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس حمد کو پوری سورت میں آپ کو یہ حمد جو ہے نظر آئے گا. آپ خود محسوس بھی کریں گے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے پڑھتے ہوئے بھی، یہ واقعی یہاں پر الحمدللہ ہے، الحمدللہ، الحمدللہ. معنی کیا الحمدللہ؟ اس آیت پہ پانچ چیزوں پہ میں ذرا زیادہ فوکس کروں گا تاکہ آسان ہو جائے. ایک تو الحمد ہے، الحمد کا معنی کیا ہے، اور الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اصل مقصد اس جملے کو کہنے کا کیا ہے. اور پھر انزل، نازل کرنا، اس کا معنی، اس کی یہاں پہ ذکر خاص طور پہ کیا ہے اور کیوں ہے. پھر العبد کا لفظ جو ہے، جبکہ رسول بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیارے یعنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہاں پہ عبد کا خصوصی طور پہ ذکر کیوں ہے. پھر الکتاب ہے، اور پھر اس کتاب میں جو اللہ نازل کی ہے اس میں کوئی کجی، کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ تمام، ہم کہتے ہیں ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تمام کا لفظ ہے عربی میں یہاں پہ کوئی، یہ صیغۃ العموم ہے. جب تمام کہتے ہیں سارے کے سارے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تمام کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ال جو ہے حمد کے ساتھ، ال جو ہے اسے کہتے ہیں الاستغراق. استغراق کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی بغیر کسی حد کے ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے اس لفظ اس کو سمیٹا ہوا ہے. عموم ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی تخصیص کے. اچھا، لفظ جو ہے الحمد کا، حمد جو ہے یہ کون سے تصریف فعل کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق، حمید یحمد حمدا. مفعول مطلق جو ہوتا ہے، مطلق کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی اس لفظ کی آپ انتہا تک جا رہے ہیں بغیر کسی قید کے. ایک تو حمد کا لفظ ہے، پھر ال جو ہے استغراق کی. سارے کے سارے تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. للہ لام جو ہے یہ لام ملکیت کے لام الاستحقاق بھی کہتے ہیں. حق یعنی تمام کی تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تعریفیں ہم کسی ذات کی تعریف کب کرتے ہیں؟ تعریف میں ہر اس خوبی جو اس میں ساتھ جڑی ہوئی ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں, اس مد نظر رکھ کے تعریف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ ان گنت ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہے قابل تعریف, صفات الکمال ہے قابل تعریف, افعال کمال کے ہیں قابل تعریف. جو بھی المخلوق پیدا کی آسمان کو دیکھیں کمال کی مخلوق ہے, کوئی کمی ہے کہیں, کوئی شگاف ہے کہیں پہ, کوئی چیز ایسی ہے جس میں نقص کوئی نکال سکے؟ تا قیامت کوئی نکال نہیں سکتا, کمال ہے. سورج کو دیکھ لیں, چاند کو دیکھ لیں, زمین کو دیکھ لیں, اس انسان کی تخلیق کو دیکھیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کس نے پیدا کیا؟ اس رب نے پیدا کیا ہے. کمال ہے, کمال ہے, ہر بات ہر اعتبار سے کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نافرمان کو سزا دیتا ہے, قابل تعریف ہے, الحمدللہ ہے کہ نہیں؟ اگر نافرمان کو سزا نہ دے تو زیادہ فرمانی بڑھے گی, زیادہ اس کا جرم بڑھے گا, اور زیادہ وہ آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا. تو دنیا بھی اس کو سزا, آخرت میں اس کو وعید, تو ڈر جاتا ہے, رک جاتا ہے, اس کے گناہ رک جاتے ہیں اور وہ توبہ کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے, الحمدللہ. معاشر اس کے شر سے بچ جاتا ہے, الحمدللہ. اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم اس سے بچ گئے ہیں جو یہ شر کر رہا ہے, تو الحمدللہ ہر وقت ہے کہ نہیں؟ تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اچھا, مخلوق میں سے کسی کو الحمد کہا جا سکتا ہے؟ حمد. اچھا, محمد کیا ہے پھر؟ تعریف کیا گیا. تو مخلوق کو اس تناسب سے حمد کا لفظ جو ہے کہا جا سکتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے. مطلق حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, عام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مخلوق کے لیے حمد کا لفظ کہا جا سکتا ہے قید کے ساتھ, مطلق نہیں. ٹھیک ہے. الذي انزل على عبده الكتاب, انزل نازل کیا ہے, اور نزول اوپر سے نیچے کی طرف کو کہتے ہیں. اور اس میں ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, بلندی پہ, مستوی, کمال لیق بجل سبحانہ وتعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان. اور اس بات کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, علو میں ہے, بلندیوں پہ ہے. اہل بدعت کے برخلاف جو اہل بدعت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اور توحید اسماء و صفات, یہ توحید کا تیسرا حصہ ہے جس کو سمجھنا لازم ہے ہر مسلمان پر, واجب ہے کہ وہ سمجھے. تو جس رب نے کتاب کو نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے کیا؟ وہ خود بلند ہے, بلندیوں پہ ہے, عرش پر مستوی ہے, آسمانوں پر ہے, آسمانوں سے اوپر ہے, عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, اور کتاب کو نازل کیا ہے. یہ کتاب بھی عظیم ہے, بلند ہے, اور جس رب نے اس کتاب کو نازل کیا وہ سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتاب کو نازل کیا, انزلہ کے لفظ میں علو, صفت العلو کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, اور اہل بدعت کا رد ہوتا ہے. اچھا, جو علو ہے وہ تین قسم کا ہے, دو پر اتفاق اہل بدعت کا اور ایک پر اختلاف ہے. ایک ہے علو القدر, دوسرا علو القہر, تیسرا علو الذات. ذاتی طور پر علو بلندیوں پر, پھر غلب اور قہر کے اعتبار سے علو یہ ہے, تیسرا جو ہے رتبہ اور شرف کے اعتبار سے علو بلندی. تو اہل بدعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علو پر تو ہیں, بلند تو ہم مانتے ہیں, لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں, صرف قہر اور شرف کے اعتبار سے. اور یہ عقید رکھنا بدعت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات ہی علو پر ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے. اچھا, علی عبدہ نازل کیا, اپنے بندے پر. بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پہ عبد کا ذکر جو ہے, عبد کہتے ہیں بندے کو, عبد ہی اس کے بندے پر. کون؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ. اور بندگی کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے. جیسے کوئی بادشاہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے, جب اللہ کہتے فلاں میرا بندہ ہے نا, تو اس بندے کا شرف اس ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو میرا بندہ ہے, یہ میرا خاص ہے, اور اس خاص بندے پر خاص کتاب کو نازل فرمایا ہے, الگ سے حمد ہے. ایک تو عمومی حمد ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے, ایک خاص طور پر حمد ہے کیونکہ خاص کتاب کو اپنے خاص بندے پر نازل کیا. تو الحمدللہ حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. تو خاص بندے پر خاص. اچھا بندہ جو ہے سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بندگی کا جو لفظ ہے، بندگی کا مقام جو ہے بہت بلند مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے تین ایسے مقامات پر عبد کا ذکر کیا ہے جہاں پر خصوصیت کا ذکر ہے. ایک تو یہ ہے کتاب بلند کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اپنے عظیم بندے پر نازل کیا، اپنے عظیم رسول پر نازل کیا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نے نازل نہیں ہونا، اور پیغام نہیں ہے، اور خاتم نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے. تو یہ آخری پیغام ہے، آخری نبی پر نازل ہوا، اور پورے 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا. بیک وقت تورات انجیل کی طرح ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صحابہ کی سیرت اس میں شامل ہے. تو یہ نازل ہوا ہے، ایک تو یہ مقام ہے کتاب کو نازل کیا اپنے بندے پر. اب دوسرا سورۃ الاسراء میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، الذی اسرا بعبده. اسراء معراج، اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو مکہ سے بیت المقدس تک، اور پھر امامت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی. غور کریں اللہ کے پیارے انبیاء اور رسول اقتدا کر رہے ہیں، مقتدی ہیں اور امام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نماز پڑھائی سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء. یہ فضل ہے، فضل ہے کہ نہیں؟ عظمت ہے کہ نہیں؟ تو عظمت کے مقام میں بھی عبد ہے. پھر اس معراج، یہ آسمانی سفر ہے، زمین بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا تک یہ سفر جاری رہا، اور ہر آسمان پہ پھر بعض انبیاء سے ملاقات ہوئی. یہ بلندی کا سفر جو ہے عظمت ہے، اور اس عظمت میں لفظ کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبده. اور تیسرا جو ہے جب چیلنج اللہ نے کیا ہے، جانتے چیلنج کیا تھا؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورۃ البقرہ میں. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر، یعنی قرآن مجید پر، تو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو ایک سورت تو بنا کے دکھاؤ نا. تو چیلنج میں بھی لفظ کیا ہے؟ میرا بندہ ہے، کیونکہ میرا بندہ ہے، میں نے کتاب نازل کیا ہے. اگر کوئی ایسی ایک سورت بنا کے دکھا سکتے تو آ جا میدان میں، تم اور تمہارے شرکا سر مل کے بھی نہیں کر سکتے، ایک سورت نہیں بنا سکتے. تو جب چیلنج کا مقام آیا ہے، چیلنج کی بات ہے، تب بھی عبد کا ذکر ہے. جو مثال دی ہے بادشاہ کہتے میرا بندہ ذرا خیال رکھنا، تو اس کے قریب جا سکتا ہے؟ جب بادشاہوں کے بادشاہ کہہ رہے میرا بندہ ہے، اور ان عظیم مقامات پر میں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو خاص ذکر ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آگے جو پیغام آئیں گے وہ بھی عظیم ہیں، عظمت والے ہیں. ولم يجعل له عوجا، کیسی کتاب ہے؟ اس کی عظیم کتاب ہے، الکتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں ہمارا جو عقیدہ ہے رسول جماعت کا، یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. بحرف وصوت علماء کہتے ہیں، حرف اور آواز سے ہے، مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. کیونکہ یہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو جہمی بدعتی اور معتزلی جو انہوں نے کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے، یہ بدعقیدگی آج بھی موجود ہے بعض لوگوں میں، نعوذ باللہ. تو قرآن اللہ کے پاک کلام صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے بحرف وصوت، اور حقیقی کلام ہے، معنی نہیں ہے، جیسے کہ بعض اہل بدعت نے کہا کہ معنی ہے حقیقت نہیں ہے. نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. اچھا، ولم يجعل له عوجا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی. کجی کہتے ہیں جو راہ راست سے ہٹی ہوئی چیز ہو، ایک استقامت سیدھا ہے، اس سے جو بھی ہٹی چیز ہوتی ہے اس میں کجی ہوتی ہے. ایک تھے نقص یا کمی، اس کا معنی محدود ہے. کجی میں نقص بھی ہے، کمی بھی ہے، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. تو اس خرابیوں سے یہ پاک ہے یا کتاب، اس کجی سے پاک ہے یا کتاب، عظیم کتاب ہے. کوئی بھی ظلم کا، اس میں زیادتی ظلم کا کوئی سبق، کوئی پیغام نہیں ہے. اس میں کوئی شر کا پیغام نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان کا پیغام نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ہے جو کسی انسان یا جانور یا کسی کو نقصان کا باعث ہو. کیونکہ یہ کتاب جو ہے عظیم کتاب ہے، کمی نہیں ہے، کجی نہیں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، کتنے مرتبہ ایک ہی آیت میں ہو گیا سبحان اللہ. اچھا یہاں پر رکنا، پھر کتنا دوسری آیت میں قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا قيما. سيدي هي یہ کتاب سیدھی ہے. اچھا ابھی پڑھا عوجن, عوجن کی نفی ہوئی ہے, اب سیدھی قیمن. اور پتہ ہے کہ یہاں پر اوپر لکھے سکتہ, پڑھا ہے آپ نے, یہاں پہ سکتہ یعنی وقفہ کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں ولم یجعل له عوجا قیما تو معنی غلط ہے, تواد ہے نا. عوجن قیمن کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں کجی بھی ہے, ٹیڑھی بھی ہے اور سیدھی بھی ہے؟ تو اس لیے جبکہ اس لفظ کا اسی آیت کے ساتھ تعلق ہے, قیمہ کا تعلق پہلی آیت سے, دوسری آیت سے بعد میں بتا دوں کیسے ہے. لیکن یہ دیکھیں اصل میں عوجن کی نفی ہے پھر قیمن ہے, لیکن یہاں پہ رکنا ہے سکتا ہے تاکہ معنی غلط نہ ہو کہ ٹیڑھی بھی ہے سیدھی بھی ہے تو یہ تواد ہے. اچھا عوج کی نفی کی گئی پھر قیم ہے, سیدھی کتاب ہے. پہلے تو نفی کر دی ہے کجی کی اور کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہے, پھر ذکر کیا کہ سیدھی کتاب ہے, اس میں کوئی تواد نہیں ہے, اس میں کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ہے جو مکمل نہ ہو. اگر اس میں توحید کا ذکر ہے تو کسی اور باہر جا کے نہیں دیکھنا ہوگا مکمل توحید کہاں سے سیکھنی پڑے گی مجھے, کہ ادھورا پیغام نہیں کہ مجھے کہیں سے تکمیل کرنی پڑے گی, کہ نماز ہے تو نماز چلو آدھی تو میں نے یہاں پہ دیکھ لی آدھی کسی اور کتاب سے یا کسی اور جگہ سے دیکھوں, تورات سے انجیل سے کسی اور کتاب سے نہیں, قرآن مجید سے آپ کو ملے گی اور اس کی مزید وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ملے گی, وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لیں. تو نماز کا طریقہ دیا ہم نے لے لیا, ہم نے نماز پڑھی نماز نبوی جسے کہتے ہیں, حج کا طریقہ روزے کا طریقہ, تو کتاب قیم ہے. تبیان اللہ تعالیٰ فرمایا تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے. فاسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں, اہل ذکر اہل علم جو ہیں. اگر آپ کسی اسپیشلسٹ سے جا کے پوچھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل کیا ہے, آپ کسی جاہل سے جا کے پوچھتے ہیں تو آپ نے اپنی بھی خرابی کی معاشرے کو بھی خراب کیا ہے. یہ تو قرآن مجید, تو کتاب کیا ہے؟ یہ قیم ہے. اسے کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ, پہلے تو جو اس میں نقص ہے اس کی نفی کر دی ہے, کوئی کجی نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس میں نقصان ہو, اور پھر جب اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے تو اس میں پرفیکشن کی انتہا ہے, صرف پرفیکشن نہیں ہے پرفیکشن کی انتہا ہے, ایسی پرفیکٹ اور قیم کتاب ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, انسان کے ذہن کے رسے وہاں پہ جا نہیں سکتی. قیم ہے, قیم قیمتی کا لفظ بھی ہے, اس میں پرفیکشن اور کمال کا لفظ بھی سب اس میں شامل ہیں, جو کئی کمی کوئی پیشی کوئی چیز آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو شک کرتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی کمی ہے کوئی کجی ہے تو شخص دار اسلام سے خارج ہے. اور عجب ہے ان روافض پر جو کہتے ہیں یہ پورا کا پورا کتاب قرآن مجید اللہ کے کلام نہیں ہے, عجب ہے واللہ. تقیتاً قرآن کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, حقیقتاً اس پاک کتاب کو قرآن پورے قرآن مجید کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے, یہ قرآن وہ ہے جو آپ اسلام پر نازل ہوا ہے, یہ مصحف حفصہ ہے, مصحف فاطمہ دوسرا ہے جو ان کے امام غائب کے پاس ہے اور وہاں پر وہ کسی غار میں چھپا ہوا ہے, اور وہ قرآن جو اس قرآن سے تین گنا زیادہ ہے اس میں سے ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی میں ان کی روایت جو سب سے معتبر کتاب ہے کہ اس سے تین گنا بڑھ کر ہے وہ قرآن اور ایک حرف بھی اس قرآن میں سے اس کا نہیں ہے. تو پھر کس زبان میں؟ عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا, جس کا ایک حرف بھی نہیں ملتا اسے تو پھر ظاہر ہے عربی میں تو نہیں ہوگا پھر وہ. تو قرآن جو نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں, کسی اور پرشین میں, کسی اور زبان میں, کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ سبحان اللہ. میرے بھائی قرآن مجید پہ جو شک بھی کرتا ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے, تو مانتے نہیں ہیں قرآن مجید کو. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض قیما, اس عظیم کتاب میں جو سب سے بنیادی پیغام ہے ان میں سے یہ ہے, لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. کیوں کتاب نازل کی ہے؟ تاکہ ڈرائے خبردار کرے لوگوں کو. کس چیز سے خبردار کرے؟ بأسا شدیدا, سخت عذاب سے, من لدنہ اس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اس کتاب کو نہیں مانیں گے, جسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے, جو نہیں مانیں گے یا عمل نہیں کریں گے تو ان کے لیے خبردار کرنے کا اور آگاہ کرنے کا پیغام ہے. کس چیز سے خبردار کرنا ہے, آگاہ کرنا ہے؟ بأسن شدیدن, سخت عذاب. من لدنہ خاص طور پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کوئی دنیا کا بادشاہ کہتا ہے نا کسی سخت سزا دو, کیسے اثر ہوتا ہے پھر اس بندے پر جس کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے اور سزا دینے والے پر؟ جب بادشاہوں کو بادشاہ یہ حکم دے آپ اور فرمائے تاکہ ان کو ڈرایا جائے سخت عذاب سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, یہ نافرمانوں کے لیے پیغام ہے. میں نے کہا تھا اس زمانے میں جو قرآن سن رہے تھے, بعد کے آنے والے زمانوں میں, ہمارے زمانے میں سب سن رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, مشرکین کفار بھی, یہود و نصارہ بھی, اور وہ جو اس قرآن مجید کو اہل رفض میں سے نہیں مانتے وہ بھی سن رہے ہیں. لینذر بأسن شدیدن من لدنہ ایک طرف, دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں جو اس کتاب کو مانتے ہیں, احکامات تسلیم کرتے ہیں, اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں, عقیدے بھی درست ہے, موحد متبع سنت ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور بشارت خوشخبری دے مومنوں کو. الَّذِينَ, وہ جو, يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرتے ہیں, عمل صالحہ کرتے ہیں. کیا بشارت ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, ان کے لیے اجر حسن ہے, یعنی بہترین اور سب سے اچھا اجر ہے. اجر کافی نہیں تھا کیا؟ حسنہ کیوں آ گیا ہے؟ جب آپ کا ایمان اور عمل صالح بلند ہوگا اجر بھی بلند ہوتا جائے گا. جتنا حسن و جمال اور کمال آپ کے ایمان و عمل صالح ہوگا اتنا ہی آپ کے اجر جو ہے اس میں بھی آپ حسن و جمال اور کمال بڑھتا رہے گا, تو اجر حسن ہے. اچھا, دو چیزیں قابل غور ہیں, ایمان, المؤمنون, بشارت تو پتہ چل گیا ہے مومنوں کے لیے ہے. مومن کون ہے؟ مومن جمع مومن کی, مومن کون ہے؟ ہر وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لائے جس پر ایمان لانا فرض ہے, اسے مومن کہتے ہیں عام لفظوں میں. کس چیز پر ایمان لانا فرض ہے؟ جو ارکان ایمان چھ ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ رسولوں پر ایمان, لیکن کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو بری ہو, جیسے کہ مسلم کی عروب حدیث میں آیا ہے. یہ علماء کے لیے ارکان ایمان ہیں چھ ہیں, اور ان سب کا حق ادا کرنا ہے, یہ مومن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کو جوڑ دیا گیا ہے, جبکہ عمل بھی ایمان میں سے ہے, لیکن خصوصی طور پر ذکر اس لیے ہے کیونکہ ایسے لوگ بھی گزرے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے عمل نہیں تھا, تاکہ اچھی طرح جان لیا جائے کہ مومن اس وقت مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا عمل بعمل مومن نہ ہو. اچھا, عمل میں کیا عمل صالح ہوتا ہے؟ نہیں, قید ہوتی ہے ہمیشہ. اب یہ دیکھو قرآن مجید میں, ایمان ہے, عمل اس کا صالح بھی ہے, کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر ایمان میں عمل نہیں ہوتا اور ہر عمل میں صالح عمل صالح نہیں ہوتا. جب تک کہ تین چیزیں مکمل نہ ہو, ایمان ہے, عمل بھی اور صالح بھی ہو. عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے جسم کی دو شرطیں ہوں, جو دو شرطوں پر قائم عمل صالح ہوتا ہے؟ ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی اتباع, اسے کہتے ہیں عمل صالح. اب عمل تو کرنا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, کوئی بھی عمل ہو, صدقہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے, نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی ہے, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. اگر دکھاوے کے لیے کی ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل تو کیا ہے لیکن صالح نہیں ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے, وہ عمل بھی باطل ہے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے دوسری شرط ہے اتباع سنت. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز نبوی, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز نبوی پڑھنی ہے. حج کیسے کرنا ہے؟ حج نبوی, خذ عنی مناسککم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے. احکامات کیسے ہیں؟ کس کی ہم نے پیروی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. جہاد کیسے کرنا ہے؟ جہاد نبوی کرنا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے, اور جہاد کے جو اصول ضوابط اشار ہیں اس کے مطابق ہم نے جہاد کرنا ہے. ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اخلاق نبوی ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اعمال صالحہ ہیں, کب ہوں گی؟ جب اتباع سنت ہوگی. لا الہ الا اللہ اسے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اخلاص. محمد رسول اللہ اسے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اتباع سنت. اور اجر حسن جیسے میں نے عرض کیا. اچھا, اجر پھر اجر کہاں سے لگے؟ اجرت سے. اجرت کس کو ملتی ہے؟ جو عمل کرتا ہے نا. دیکھیں نا, اکثر لفظ کیا اجر و ثواب کا لفظ کیوں آتا ہے؟ کبھی غور فکر کیا؟ اجر, ٹھیک ہے نا. ثواب الحسن کیوں نہیں ثواب؟ اجر کیونکہ اجرت سے ہے. اجرت دیا جاتا ہے جب عوض میں دیا جاتا ہے, جب کوئی عمل کرتا ہے, تو بغیر عمل کے اجر نہیں ہے. تو اجر کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے اور آپ اس صالح کا ہونا لازمی ہے, پھر آپ اجر کا انتظار کریں اور پھر حسن بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہو, اجرن حسنا. ایک اور خوشخبری, خوشخبری کی بات ہے, مبشر المؤمنین, یبشر المؤمنین جو ہے یہ کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ضمیر جو ہے لینذیر اور یبشر ہوا, کیا کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے دونوں. اگلی خوشخبری, ماکثین فیہ ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اجر حسن میں رہیں گے. دنیا میں عزت ہے, اجر ہے, سینے کے کوشادگی ہے, آنکھوں میں ٹھنڈک ہے, بعمل موحد متبع سنت مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, اور آخرت میں جنت ہے اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. دنیا میں یہ خیر, یہ سینے کی کوشادگی, آنکھوں کی ٹھنڈک, تکلیفیں ہوں گی, مصیبتیں آئیں گی, لیکن ثابت قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی, ٹوٹے گا نہیں. طوفان ہے سامنے, آندھی آ رہی ہیں, مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے, لیکن ایمان مضبوط ہے, ثابت قدمی ہے. جب تک زندہ رہے گا دنیا میں, جب تک ایمان و عمل صالح پر قائم رہے گا, اللہ تعالیٰ مدد آتی رہے گی. اور آخر جنت میں بھی کیا خوشخبری ہے, ما کثین فیہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. وینذیر, اور پھر اور بھی اسی کتاب میں ایک عمومی طور پہ خبردار کیا گیا ہے اہل کفر کو اور نافرمانوں کو, پھر خصوصی طور پر بھی اب خبردار کیا جا رہا ہے. اور کوئی خاص قسم کے ایسے لوگ بھی ہیں جو نافرمان ہیں, جو حد سے گزر چکے ہیں, جنہوں نے خاص جرم کیا ہے, اس کے لیے خاص خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے. وینذیر, اور ڈرائے, خبردار کرے. الذین قالوا, جن لوگوں نے کہا, اتخذ اللہ ولدا, اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لیا ہے. ولد جو ہے نر اور مادہ دونوں کو کہتے ہیں, ابن بیٹے کو کہتے ہیں, بنت بیٹی کو کہتے ہیں. بعض نسخوں میں جو ترجمہ بیٹے کا ہے, صحیح لفظ بیٹا نہیں, سب صحیح لفظ جو ہے اولاد, بیٹا یا بیٹی. وجہ کیا ہے, کیونکہ نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, یہودوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, اور مشرکین نے کیا کہا, فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو ولد کے لفظ میں دونوں کی نفی آ گئی ہے, یہ خبردار دونوں کو کیا جا رہا ہے. اگر لفظ صرف بیٹا کا لفظ ہے ہوتا تو پھر جنہوں نے بیٹی مقرر کی وہ سب اس میں شامل نہ ہوتی نا, تو ولد کے لفظ میں دونوں شامل ہیں, بیٹے کے لفظ میں ایک ہی گروہ شامل, دوسرا گروہ شامل نہیں ہے. تو سب کو خبردار کیا گیا اور ڈرایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ڈراتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو, نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم, یہ جو بات ان لوگوں نے کی ہے بہت بڑی بات ہے. ما لهم به من علم, ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. ولا لآبائهم, اور نہ ہی ان کے باپوں کو کوئی علم ہے جن سے ان لوگوں نے یہ پیغام لیا ہے, تقلید کرتے اپنے باپوں کے بغیر علم کے. یہاں پہلے ان کے باپ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, تو ان کی اولاد جب آئے انہوں نے اپنے باپوں کی تقلید کرتے ہوئے بغیر کسی دلیل کے اس بات کو مان لیا ہے نعوذ باللہ. اصل بات یہ ہے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, بہت بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر پہاڑوں پر ریزہ ناز ہو جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, سبحان اللہ, زمین بھی پھٹ جائے. بہت بڑی بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, یعنی باطل ہے جو یہ کہتے ہیں, صرف ان کے محض منہ کے کرنے کے بعد اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان یقولون الا کذبا, حق تو یہ ہے کہ وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ, صرف جھوٹ ہی کہتے رہتے ہیں. صرف جھوٹ, ایک تو یہ جھوٹ ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت بڑے اور جھوٹ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, بدعات اور خرافات جو کرتے ہیں, جو بدعقیدگی کی زندگی میں, یہ سارے جو نافرمانے جو ہیں سب جھوٹ ہیں جن پر یہ عمل کرنے والے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں. پھر پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ, تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم, باخع نفسک، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں. علی آثارہم، ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے. بہذا الحدیث اسفا، اس بات پر، اس حدیث پر غم سے مارے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت درد رکھتے تھے اپنے سینے میں، اپنے دل میں، ان مشرکین کے لیے جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ میرے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، حق سے اور خیر سے، ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت شدید غم زدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو اس انداز میں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ، تو یہ انقریب شاید ایسے ہو جائے، تو شاید ایسا معاملہ ہو جائے. باخعن، ہالکن نہیں ہے، باخعن میں ہلاکت کی جو بہت ہر اعتبار سے، ایک تو جسمانی ہلاکت، پھر ذہنی دباؤ، یہ سب اس میں شامل ہے. باخعن نفس کا، اپنے نفس کو کیا آپ ہلاک کرنے والے ہیں. اتنی شدید غمزد ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو دعوت کا میں منسلک ہے، ان کو چاہے کہ اپنے دل میں درد رکھے، دوسروں کے لیے خیر خواہی، مخالفین کے لیے خیر خواہی، جو اس خیر میں شامل نہیں، جو توحید و سنت کو نہیں سمجھ پا رہے، جو جن کے مناہج باطلہ ہیں، یا جو بدعقیدگی رکھتے ہیں، یا جو بدعتی ہیں، یا جو نافرمان ہیں، جب ہم دعوت دیتے ہیں تو اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھا ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم کتنا کیا جانتے ہیں، اور یہ بیچارے حقیر ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو، ہرگز نہیں. یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کے دل میں یہ درد، یہ تکلیف ہونی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کو بھی ہدایت دے دے. تو دعا اپنی جگہ پہ اپنے کام کرتی ہے، اور پھر دوا اپنی جگہ پہ اپنا کام کرے. دوا کرتے رہیں آپ، دعوت اور تبلیغ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے، اور یہ تکلیف بھی محسوس کرنی ہے کہ یہ لوگ حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کمپرومائز نہیں کرنا کہ وہ باطل پہ ہیں تو باطل پہ تھوڑا سا ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور پھر ان کی بدعقیدگی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. خاموش اختیار کرتے، باطل بیان نہیں کرتے تاکہ ہماری دوستی ہو جائے، پھر ہم دعوت دیں. ہرگز نہیں. باطل اپنی جگہ، باطل حق باطل کے ساتھ مل نہیں سکتے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ہرگز نہیں، دونوں جمع ہو نہیں سکتے. لیکن دعوت کے میدان میں آپ کچھ نرمی سے کام لیتے، کچھ حکمت سے کام لیتے، تاکہ آپ کا پیغام آسانی سے مان لیا جائے. علی آثارہم، ان کے پیچھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، گیدرنگز میں جاتے تھے، ان کے میلوں میں جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، حج کے موقع پر جاتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے. جب اہل مکہ نے دھتکار دیا، دعوت کو نہیں قبول کیا، باہر سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا، پھر طائف کی طرف گئے، یہ تکلیف و درد تھی. لیکن کوئی تو اس دعوت کو قبول کرے. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا، ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینت اللہ، اسی کے، یعنی زمین کے لیے زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے. کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. کسے؟ جو اس زمین پر رہنے والے ہیں، اہل ایمان کو بھی، اہل کفر کو بھی، ہر انسان کو جو مکلف ہے، ہم اسے آزمائیں. لنبلوہم، کیا آزمائش ہے؟ ایہم احسن عملا، ان میں سے کون ہے جو احسن عمل، بہتر عمل کرنے والا ہے. اصل بات یہ ہے، ہماری پیدائش، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس زمین پر ہم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں، ہماری آزمائش شروع ہو گئی ہے. تکلیف سے آزمائش شروع ہوتی ہے. بچپن جو غیر مکلف ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے اور مکلف بنے ہیں، اس دن سے یہ آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اس وقت سے شروع ہو گیا، اور مرتے دم تک رہتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ کہ اس زمین کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اور شیطان، جو انسان سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اسے مزید خوبصورت کر دیتا ہے، اور نافرمان کو مزید خوبصورت کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کافر کیوں دعوت سن رہے ہیں. یعنی اس سے جو پہلے آئے تھے، اس سے کیا تعلق ہے؟ اسے کافر نہیں سن رہے نا، وہ مگن ہے دنیا میں اپنی. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، زیب و زینت ہے، زمین کے لیے ہے. یہ جو مشرک اور کافر آپ کی بات نہیں سن رہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل بات یہ آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں. ان کو آزمائی اس لیے گیا ہے کہ زمین پر یہ آئیں گے، زمین پر زیب و زینت ہوگی، خوبصورتی ہوگی، اور یہ بہک گئے اس کے پیچھے، حق کو نہیں قبول کر رہے، تو آزمائش میں ناکام ہو گئے ہیں. اصل آزمائش ہے کہ مجھ سے کون احسن عمل کرتا ہے. آپ احسن عمل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جو کم تعداد میں ہیں، سو بکر صدیق ہے، سیدنا علی ہے، سیدنا عمر ہے، دیگر صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ کے ساتھ ہے، وہ احسن عمل کرنے والے ہیں، اور یہ پیغام تا قیامت ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، جو بھی خوبصورتی ہے، وہ زمین ہی کے لیے ہے. کیسے زمین کے لیے بھائی؟ جو مر جاتا ہے وہ دولت ساتھ لے کے جاتا ہے، یہ تن کے خوبصورت کپڑے ساتھ لے کے جاتا ہے، دنیا میں سے کون سی خوبصورتی ہے، کون سی چیز لے کے جاتا ہے، لے کے جا سکتا ہے کوئی؟ تو خوبصورتی زمین کے اوپر ہے، زمین ہی کے لیے ہے، وہ زمین پر ہی باقی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ختم نہیں کرتا، خود وارث نہیں ہوتا. تو اصل بات ہے احسن عمل، ہم نے احسن عمل کرنا ہے، صرف عمل نہیں کرنا ہے، عمل صالح، احسن عمل، اور عمل صالح کے انتہا میں اب حسن عمل بھی آ گیا ہے. حسن عمل میں آپ کا توحید ہے، اتباع سنت، حسن اخلاق بھی اس میں شامل ہے، یہ سب احسن عمل میں شامل ہے. آزمائش میں وہ کامیاب ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. اور حسن عمل کی اساس میں نے کہا ہے ایمان ہے، مسلمات میں سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے صاف میدان بنجر بنانے والے ہیں. زیب و زینت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ لوگ اس پر ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ پہلے مرتے جائیں گے، زیب و زینت زمین پر ویسے رہے گی، اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب زمین میں سے خوبصورتی چھین لی جائے گی، کوئی برقرار اس دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو بھی ختم کر دے گا، انسان ختم ہو جائیں گے، اس زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، پورے کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہیں گے. تو اس لیے دنیا میں مگن ہونا، رب کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، بدعات کرنا، اللہ پر رب کو ناراض کرنا، ملے گا کیا تمہیں؟ جو بھی نافرمانی اس زمین پر زیب و زینت کے لیے کر رہے ہیں، اہل کفر کے لیے دنیا ہی ہے نا، آخرت تو کچھ نہیں ہے، کب تک کرتے رہو گے؟ جب مر گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو آخر تک باقی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، 100 سال جیے، جتنا بھی دوائی ایجاد کر لیں، اس سے زیادہ اس سے کم زندہ رہ لیں، ملے گا کیا ہاتھ میں؟ کچھ آئے گا آخر میں؟ کچھ نہیں ہاتھ میں آنے والا، اور جو کچھ زمین پہ وہ بھی مٹنے والا، ختم ہونے والا ہے. تو پھر نافرمانی کس بات پہ ہے؟ رب سے دوری، ناراضگی کس بات کی؟ اپنے رب کو ناراض کیا کیوں ہے؟ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ تو حکمت والا سمجھدار بندہ جو کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اب رب کے احکام کو پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، اپنا سر خم کر کے تسلیم کرتا ہے، اور بعمل سچا اور پکا مومن، متبع سنت، مسلمان بن جاتا ہے. جو احسن عمل کرنا اسے چاہے تھا وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اگلی آیات میں سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے احسن عمل کیا ہے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں. ان میں سے تو کچھ لوگ جو سن رہے ہیں یہ قصے آپ وسلم کے ساتھ ہی، میں نے کہا یہ صورت مکی ہے پچھلے درس میں، اور مکہ میں حالت کیا تھی مسلمانوں کی؟ ضعیف تھے، کمزور تھے، ظلم سے تم ڈھایا جا رہا تھا مشرکین سے، وہ کافی ان کی حالت جو تھی یعنی کمزور تھی، اور کافی تکلیفوں میں تھے، اور پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا، مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن اللہ تک کی طرف سے خاص تسلی ہوتی ہے، اس خاص تسلی میں یہ صورت اللہ نازل کی ہے، اس میں بڑے پیارے پیغام ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت سے جو اصل قصہ اصحاب الکہف کا شروع ہو رہا ہے، اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ، وہیں سے درس کا آغاز کریں گے، اور دیکھیں گے کس طریقے سے اس قصے میں بہت سارے عظیم پیغامات ہیں، اور جو ساتھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ جن پر بہت ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، ان کے لیے کیسے تسلی بخش الفاظ ہیں اور خوبصورت پیغامات ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.